जी आगा आप बिस्मिल्लाह कीजिए।
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. دين شناسی کے اس حصے میں ہم ان شاء اللہ جو پچھلے دو حصوں میں ہم نے بیان کیا تھا اس سے مزید کچھ چیزیں بیان کریں گے. پچھلے دو حصوں میں ہم نے جو کچھ بیان کیا تھا اس کو دہرائے دیتا ہوں تاکہ اس درس میں ہم کنٹینیو ہو جائیں. سب سے پہلے ہم نے دین شناسی کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ دین کس چیز کا نام ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم دین کہیں گے، یا اس کو آسان زبان میں اگر ہم کہنا چاہیں تو جیسے ایک بچہ کلاس میں جاتا ہے، اس کے کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں، کچھ لینگویج کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، میتھمیٹک کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ ٹوٹل بن کے اس کے کلاس کے سبجیکٹ بن جاتے ہیں. دین کے کیا سبجیکٹ ہیں؟ دین ہمیں جو کچھ سکھانا چاہتا ہے، دینی تعلیمات جو کچھ ہمیں دینا چاہتی ہے، اس کو اگر جمع کریں تو کتنے سبجیکٹ بنتے ہیں تاکہ ہم دین کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں. تو ہم نے کہا تھا کہ دین کے بنیادی طور پہ تین سبجیکٹ. پہلا سبجیکٹ عقائد کا ہے کہ دین کچھ بنیادی عقائد دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ پھر آگے باقی دین جو ہے چلتا ہے، جس میں اہم ترین چیز جو ہے وہ خدا شناسی اور توحید ہے، اور اسی خدا شناسی اور توحید پہ پھر رسالت اور امامت کا دار و مدار ہے، اور پھر اسی پہ جو ہے وہ آخرت کا دار و مدار ہے. یہ کچھ عقائد دین جو ہے وہ بنیادی دیتا ہے تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ انسان کہاں سے آیا ہے، کس جگہ آیا ہے، جس جگہ آیا ہے وہاں پہ اس نے کیا کام کرنا ہے، اور آگے پھر جو ہے کہاں جانا ہے. کچھ عقائد کے بعد دین جو ہے وہ زندگی کے حوالے سے اخلاقیات دیتا ہے کہ انسان کی جو عادات ہونی چاہیے وہ اخلاقی اور اسلامی ہونے چاہیے. مثلا سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو جو عزت کا معیار ہے وہ آج کل پیسہ اور قدرت بن گیا ہے. جس کے ہاتھ میں قدرت ہے وہ عزت والا سمجھا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ قدرت والا سمجھا جاتا ہے، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقویٰ میں بہتر ہو، جو اللہ کی فرما برداری میں بہتر ہو. تو عزت کا معیار یہ ہونا چاہیے. یہ دین اخلاق دیتا ہے. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جو عموماً ہم جو ہے اس پہ کوئی بحث نہیں ہو. تیسری چیز جو ہے وہ دین فقہ زندگی دیتا ہے، حلال و حرام دیتا ہے، کہ تمہارے سامنے جتنے بھی کام آئیں گے زندگی میں تو دین پانچ احکام میں سے کوئی نہ کوئی ایک دیتا ہے، یا اس کو واجب کہتا ہے، یا حرام کہتا ہے، یا مستحب مکروہ کہتا ہے، یا مباح کہتا ہے. یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے. جو انسان کی زندگی ہے اس کے حوالے سے انسان کو احکام معلوم ہونا چاہیے. یہ تین سبجیکٹ ہیں بنیادی طور پہ، عقائد، اخلاق اور احکام. جبکہ ہمارے ہاں جو مجالس عمومی ہیں کہ انہیں سے ہم زیادہ تر دین جو ہے حاصل کرتے ہیں، اس میں عقائد بہت کم بیان ہوتے ہیں اور باقی جو اخلاقیات اور احکام ہیں وہ تو بیان ہی نہیں ہوتے. تو ہمارے ہاں جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ صرف اور صرف تاریخ بیان ہوتا ہے، جبکہ تاریخ وہ چیز نہیں ہے کہ جو دین سکھانا چاہتا ہے. یہ واقعات معلوم کرنا دین نہیں ہے. اگر کوئی تاریخ کا پی ایچ ڈی ماہر بھی ہو جائے تو دیندار نہیں ہوگا. بہت سے افراد ہیں اسلام کی تاریخ پہ انہوں نے کام کیا ہے، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں اور دوسرے अध्ययन से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने दीन इस्लाम की तारीख पे काम किया है और बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो काम किया है, नतायज अच्छे हैं। एक हिंदुस्तान में एक हिंदू ने काम किया है, सीरत रसूल पे जो है वो 8 या 9 जिल्दों में उसने किताब जो है वो भी है। तो इससे दीनदार नहीं होता, तारीख से दीनदार नहीं होता। अगर तारीख में बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को गलत भी मालूम हो जाए तो भी दीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन अमीरुल मोमिनीन की विलादत जो है वो 13 रजब को है, अगर मुझे मालूम हो गया 14 रजब को है तो न मेरे ईमान पे कोई फर्क पड़ेगा, न मेरे दीनदारी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, न मुझे कब्र में पूछा जाएगा, न मुझे हशर में। ये जितनी तारीख हम बयान करते हैं इस वक्त, ये जैसे कि हम जैसे कहते हैं कि नाइस टू नो है, मालूम हो गया तो ठीक है, नहीं मालूम हुआ तो खैर है, कोई फर्क। असल जो तालीमात दीन की हैं वो अकायद है, फिर अखलाकियात है, और फिर जो है अहकाम है। ये अगर मालूम है तो दीन मालूम है, ये अगर मालूम नहीं है तो फिर तारीख का चाहे माहिर क्यों ना हो जाए उसमें इंसान दीनदार नहीं बनेगा। ये हमने कहा था पहले दर्स। दूसरे दर्स में हमने कहा कि आखिर ये जो दीन है जिसकी तकसीमात हमने बयान की, अकायद, अखलाकियात और अहकाम, तो ये इंसान के काम के साथ है, क्या जरूरियात इंसान की रिक्वायरमेंट क्या पूरी करता है कि इंसान की जिंदगी की रिक्वायरमेंट हो और दीन आके वो पूरी करे। इसलिए कि जो चीज़ इंसान के दिन जिंदगी की ज़रूरत न हो तो वो फिर बार बन जाती है इंसान के ऊपर, इंसान कोशिश करता है उस बार को हल्का करने की, लेकिन जो ज़रूरत है उसके लिए फिर कोशिश करता है हासिल करने के लिए। घर ज़रूरत है, कोशिश करता है हासिल करने के लिए। खाना पीना ज़रूरत है, लिबास ज़रूरत है, कोशिश करता है उनको हासिल करने की और अच्छे से अच्छा हासिल करने की। तो जब तक हमारी जहन में दीन की जरूरत नहीं आएगी कि मेरी जिंदगी में दीन कहाँ जरूरी है, तब तक मैं दीन को एक बार समझूंगा और ये समझूंगा कि जैसे मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, जबकि हकीकत यह है कि दीन इंसान की खिदमत के लिए आया है और इंसान है कि जिसके लिए सारे कायनात जो है अल्लाह तबारक व तआला ने खल किए हैं। पहली जरूरत हमने पिछले दर्स में बयान की थी, वो ये है कि इंसान को जिंदगी का मकसद चाहिए जिसके इर्द गिर्द उसकी पूरी जिंदगी चले। ये जिंदगी का मकसद कहाँ से मिल सकता है, ये साइंस नहीं दे सकती, ये कोई जिसको कहते हैं कि फलसफे वाला नहीं दे सकता, कोई दूसरे उलूम वाला नहीं दे सकता। उसका सबब यह है कि जो चीज़ का डिज़ाइन करने वाला और खल करने वाला होता है, बनाने वाला होता है, असल तो मकसद उसके जहन में होता है, असल वो मकसद रखता है, उसके बाद कोई चीज़ जो है बनाता है। तो हमें खालिक ने बनाया है इसलिए वही जानता है कि हमें क्यों खल करना है। तो हमारी जिंदगी का मकसद खालिक के अलावा हमें और कोई नहीं बता सकता, वहां से हमें मिलेगा, कहीं और से दुरुस्त जिंदगी का मकसद नहीं मिल सकता, मकसद हयात, एम ऑफ लाइफ नहीं मिल सकता। तो लाजमी है कि खुदा तक रसाई हो और वहां से हम ये मकसद हयात लें, और इसी के लिए अल्लाह तबारक तआला ने जो इंसान की लिए अंबिया की एक बेसत का जरिया, अंबिया को बेसत के लिए अंबिया की बेसत की है, वो मकसद यही है कि खुदा से मारिफत हासिल करके इंसान तक पहुंचाए, और जो मारिफत हासिल करेगा उसमें अहम तरीन और इब्तदाई तरीन और पहली मारिफत मकसद है क्यों इंसान हल किया गया है, क्या चाहा गया है उससे, क्या करना है उसने इस दुनिया में। पिछले दर्स में हमने कहा था कि ये जो इंसान का मकसद है इसकी तफसील थोड़ी सी बयान करी, ये थी नतीजा जो है मैं सिर्फ बयान कर देता हूँ, क्योंकि आज जो है अगले जो है हिस्से की तरफ हमने जाना है। तो कुर्ब इलाही हासिल करना, यह इंसान की जिंदगी का मकसद। اس دنیا میں قرب الہی حاصل کرے گا، اگلی زندگی میں اس کا نتیجہ اس کو ملے گا اور ایک اعلیٰ اور بہترین زندگی اس کے ہمیشہ کی گزرے گی۔ یہ اس دنیا میں قرب الہی ہے۔ قرب الہی کیا ہوتا ہے وہ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا اور اس کی تفصیلات بھی تھوڑی سی بیان کر دی۔ ہم نے دین سے اگر کچھ لینا ہے، سب سے پہلے دین سے جو میں نے لینا ہے وہ مقصد حیات۔ کیا دین سے میں نے اپنی زندگی کے لیے مقصد حیات لیا ہے اور پھر زندگی کو اسی مقصد کے ارد گرد بنایا ہے؟ اگر تو دین سے مقصد حیات لیا ہے، دین جس مقصد کے لیے آیا تھا میں نے وہ مقصد جو ہے اس سے حاصل کیا ہے۔ لیکن اگر میں نے دین سے مقصد حیات نہیں لیا، صرف سٹوریز لی ہیں، صرف جو ہے وہ کہانیاں لی ہیں، صرف جو ہے تاریخ کے واقعات لیے ہیں، تو دین جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ ابھی پورا نہیں، وہ میری زندگی کو ایک محور پہ جو ہے وہ چلانا چاہتا ہے، ایک مقصد کے گرد جو ہے منظم کرنا چاہتا ہے۔ میں اگر وہ مقصد نہیں لیتا تو پھر دین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر دین کو میں صرف اپنی زندگی کے حوالے سے، اس کا نام جو ہے اپنی زندگی میں زینت کے لیے تو بنا سکتا ہوں کہ میں بھی کہوں کہ میں دیندار ہوں یا اسی طرح کی چیزیں۔ اصل جو دین آیا ہے وہ مجھے مقصد حیات دینے کے لیے آیا ہے، اور یہ مقصد حیات خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میں نے دین سے مقصد حیات لینا، اگر میں نے زندگی مقصد حیات مجھے خدا نے دی ہے نہیں گزاری، تو پھر جو ہے وہ میری جو زندگی ہے وہ اس کا مقصد دنیا بن جائے گا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا اور ختم ہو جانا۔ یہ جانوروں والی زندگی ہے، یہ کوئی انسانی زندگی نہیں ہے۔ اگر میں نے دین سے مقصد نہیں لیا پھر میری زندگی بے مقصد گزرے گی، دنیا مقصد ہو جائے گی جو فانی ہے، اور جب میں مروں گا تو حاصل کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ جمع کیا وہ فانی ہے، ختم ہونا ہے، زوال پذیر ہے۔ آج جس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مقصد حیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا ہے، معاشرہ جب تک اس کے مطابق نہ بنایا جائے تب تک بھی انسان اس مقصد حیات کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتا، یا یوں کہیں کہ عام انسان انتہائی مشکل ہے اس کے لیے کہ اس کا مقصد حیات دین ہو، اگر معاشرہ دینی نہیں، اگر معاشرہ کنڈیوسیو نہیں ہے اس مقصد کے حوالے سے، اگر معاشرہ اس مقصد کو سپورٹ نہیں کرتا، اگر معاشرہ اس مقصد کو راستہ نہیں دیکھتا دیتا۔ دیکھیں میں سادہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں معاشرہ یہ ہے کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو راستہ کھل جائے گا، آپ آسانی سے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر سچ بولیں گے پھنس جائیں گے۔ تو یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جو جھوٹ کو پروموٹ کرتا ہے، جھوٹ کو راستہ دیتا ہے، سچ کو جو ہے بند کرتا ہے، اس لیے اس معاشرے میں سچ بول کے زندگی بسر کرنا، سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو۔ یہ ایسے افراد کر سکتے ہیں جو زندگی کو جہاد سمجھیں اور پھر اس کے لیے کریں، ٹھیک ہے، ورنہ عام انسان جو ہے وہ پھنس جائے گا اور کہیں نہیں جائے گا۔ اس لیے دین صرف مقصد حیات نہیں دیتا، اس کے ساتھ ایک سماجی نظام بنانے کے لیے پورا نظام دیتا ہے کہ سماج کا نظام ان بنیادوں پہ قائم ہونا چاہیے، اس طرح سے چلنا چاہیے، اور وہ نظام جو سماج بنے گا تو اس میں پھر ایک فرد جو ہے وہ خود بخود اسی مقصد کی طرف جائے گا جہاں پہ سماج جا رہا ہے۔ یہ سماج کی جو چال و چلن ہے، یہ جس کے سیلاب ہے، اور ایک انسان اگر اس میں کھڑا ہوا ہے اور اس انسان کا رخ جو ہے دوسری طرف ہے، سیلاب کسی اور طرف جا رہا ہے، تو یہ انسان کھڑا نہیں ہو پائے گا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، سیلاب اس کو بہا کے لے جائے گا، وہ بھی اسی رخ پہ جو ہے چلا جائے گا۔ تو یہ معاشرہ ہے जो इंसान की मकसद हयात को अगर सपोर्ट करे तो इंसान की मकसद हयात वो खुदाई मकसद हयात हो सकता है, अगर सपोर्ट न करे तो फिर मकसद हयात का वो इस्लामी होना इंतहाई मुश्किल, नामुमकिन नहीं है लेकिन इंतहाई मुश्किल हो जाता है, फिर जिंदगी मुश्किलात में फंस जाती है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में मकसद हयात दिया था और समाज के कयाम के लिए कुछ उसूल दिए थे बस, लेकिन जब मदनी जिंदगी में आए तो अब मोमिनीन हो गए, अब मोमिनीन की तादाद हो गई, तो आपने बाकायदा एक मुआशरा कायम किया है। वो मुआशरा इस तरह से बनाया गया था कि मकसद हयात को सपोर्ट करता था, वो इंसान को खुदा की तरफ ले जाने में सपोर्ट करता था, वो खुदा से जिसको कहते हैं कि रुख मोड़ने में रुकावट था। आपकी खिदमत में एक मिसाल देता हूँ कि रसूल अकरम जंगे तबूक पे गए और चूंकि बहुत अहम जो है वो मारका था और मालूम हो रहा था कि रूम का पूरा जो है बादशाह और लश्कर जो है वो आया हुआ है, तो जितने थे सबके लिए हुक्म था कि जो भी चलने के लायक है वो चले। मदीना खाली हो गया था, मदीना के इर्द गिर्द आबाद खाली हो गई, बहुत दूर से जो है लोग 30,000 की तादाद में रसूल अकरम लश्कर तारीख के बता दिए, उनमें 3 अफराद ऐसे थे जो मदीने में रह गए। जब वापस आए रसूल अकरम तो सब ने उन 3 अफराद का जो है बायकॉट कर दिया, हत्ता के उनके घर वालों ने, हत्ता के उनके जौजा ने उसका जो है बायकॉट कर दिया, न बोलती है न कोई बात करता है न कोई साथ बैठता है। चंद दिनों के बाद उन्होंने महसूस किया कि जैसे जमीन हमारे ऊपर तंग हो गई है, वो वापस आए रसूल अकरम के पास और तौबा की और जो सारे चीजें। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुआशरा इस तरह का हो कि जो सपोर्ट करता है उस दीनी जिंदगी की, तो फिर तो इंसान दीनी जिंदगी आसानी से गुजारेगा, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं करता, किसी और चीज को सपोर्ट करता है, तो फिर इंसान की दीनी जिंदगी होना इंतहाई इंतहाई मुश्किल है। उसके बाद देखें आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद, क्योंकि हालात मुख्तलिफ हो गए, तो देखें अबू जर जैसी शख्सियत है लेकिन उसको जलावतन होना पड़ता है, कभी शाम जाना पड़ता है, रबजा में जो है बेचारा अकेले में जो है वो इस दुनिया से चला गया। ये उसने कायम तो रखा, जिहाद तो किया, लेकिन जिंदगी मुश्किल हो गई क्योंकि जो निजाम था वो इस जिंदगी को सपोर्ट नहीं करता था, उस मकसद को सपोर्ट नहीं करता। तो दीन इस्लाम निजाम देता है और वो निजाम अगर मुआशरे में कायम हो तो फिर इंसानी मुआशरा बनता है, मकसद हयात खुदा होता है, पूरा मुआशरा मिलके बाजमाअत जैसे कि खुदा की तरफ जा रहा होता है, तो जो न जाना चाहे वो भी उसी में शामिल हो जाता है, क्योंकि यह सैलाब है सबको अपनी तरफ जो है वो ले जाएगा और किसी को छोड़ेगा नहीं। इन जो निजाम है इसमें एक तो कवानीन है और एक जो है इस निजाम को चलाने वाला है। दीन इस्लाम जो निजाम देता है हजरत आदम से लेके और हजरत खातम तक, उसमें ये कवानीन भी खुदा की तरफ से हैं और चलाने वाला भी खुदा की तरफ से है। उस चलाने वाले को आप नबी कहें, रसूल कहें, इमाम कहें, जो भी कह लें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये खुदा की तरफ से चलाने वाला है और कवानीन उसूल वो भी खुदा की तरफ से जो है दिए जाते हैं। तो ये निजाम है, ये दीन हमें देता है। मुझे जो दूसरी चीज लेनी है दीन से वो ये निजाम हयात है और फिर इसके लिए जिद्दोजहद करनी है मैंने कि मुआशरे में ये दीन का निजाम हयात कायम। یہ دین کا نظام حیات قائم کرنا یہ میرے ذاتی مفاد میں بھی ہے، کیونکہ میرا پھر مقصد جو ہے وہ آسان ہوگا، خدا کی طرف جو ہے جانا، خدا کی طرف سفر آسان ہو جائے گا، دوسروں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کا جو مسلمان ہونے کے بعد اور مسلمان اسلام کو سمجھنے کے بعد جو دوسری اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے وہ اسلامی معاشرے کا قیام ہے۔ اسلامی معاشرہ اسلامی نظام اور اسلامی سربراہ سے بنتا ہے۔ اگر نظام اسلامی ہو، قوانین اسلامی ہو، سربراہ اسلامی ہو، پھر تو یہ معاشرہ اسلامی ہے، ورنہ پھر چاہے قانون اس کا اسلامی نہ ہو یا رہبر اسلامی نہ ہو، کیونکہ حق حکومت خدا کی طرف سے اور کسی طرف سے نہیں ہے، مالک خدا ہے۔ اس لیے یا تو اس کو حکم دینے کا حق ہے یا جس کو وہ اختیار دے اس کو حکم دینے کا حق ہے، باقی کسی کو جو ہے حکم دینے کا حق حاصل نہیں ہے کسی انسان۔ اب اس کی ایک ضرورت جو ہے یا اس کو کہیں کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ دو احادیث کی طرف توجہ دلاتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اگر معاشرہ اسلامی ہو تو کیا ہوگا، اور اگر معاشرہ غیر اسلامی ہو پھر کیا ہوگا۔ میں آپ کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لیے چلتا ہوں۔ مولا کی ایک گفتگو ہے جو اس دور میں بصرے کا ایک قاضی تھا، چونکہ بنی امیہ کا دور تھا، بصرے کا قاضی تھا، اس کا نام زرارہ تھا۔ یہ وہ زرارہ نہیں ہے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد ہے، یہ دوسرا زرارہ ہے۔ تو وہ امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بنی امیہ کی حکومت ہے، بنی امیہ کی حکومت بنیادی طور پہ شرک کی حکومت ہے، کیونکہ بنی امیہ مسلط ہوئے ہیں امت پہ، تو انہوں نے بھی شرک کیا ہے، امت نے قبول کیا ہے، اس لیے انہوں نے بھی شرک کیا ہے۔ اطاعت کا شرک ہے، ایک توحید کا جو درجہ ہے وہ توحید اطاعت، اطاعت صرف خدا کی ہونی چاہیے یا جس کی اجازت اطاعت کی خدا نے دی ہے۔ بنی امیہ کی اطاعت کی اجازت خدا نے نہیں دی تھی، نہ بنی امیہ کو اختیار دیا تھا کہ امت پہ جو ہے حکم چلائیں، اس لیے شرک کا نظام تھا۔ اب اس شرک کے نظام میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس زرارہ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا معاشرے کی حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں، یا زرارہ، تو یہ حدیث جو ہے شیخ صدوق علیہ رحمٰن نے کتاب الخصال میں اور باب 6 میں جو ہے یہ حدیث بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یا زرارہ، تو الناس فی زماننا 6 طبقات، کہ لوگ ہمارے زمانے میں 6 طبقے ہیں، اسد و ذئب و ثعلب و ثعلب و کلب و خنزیر و شاة۔ سب سے پہلے تو کچھ چیرنے پھاڑنے والے شیر ہیں، پھر کچھ جو ہے وہ بھیڑیے ہیں، پھر کچھ جو ہے وہ لومڑ ہیں، پھر کچھ جو ہے وہ کتے ہیں، خنزیر ہیں، اور آخر میں فرمایا کچھ جو ہے وہ یہ بکریاں اور اس طرح کی 6 طبقے ہیں۔ یعنی انسان اس طرح سے جانوروں کی شکل و صورت میں زندگی بسر کر رہا ہے، انسانی زندگی نہیں ہے۔ پھر مولانا نے تفصیل بھی اس کی بیان کی ہے۔ آپ اس حدیث کو اگر دیکھیں تو مولانا نے کہا کہ یہ جو شیر ہیں یہ وہی بادشاہ ہیں دنیا کے جو چاہتے ہیں کہ سب پہ غلبہ ہو اور کوئی اسی اس پہ غالب نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں یہ بھیڑیے وہی ہیں جو تمہاری اس بازار کے تاجر ہیں، کہ جب بھی کوئی جنس آتی ہے خریدتے ہیں تو اس کی عیب بیان کرتے ہیں، اور جب بیچتے ہیں اسی جنس کو تو پھر اس کی تعریف۔ پھر مولا نے کہا کہ یہ سلب جو ہے یہ وہ افراد ہیں جو دین کے نام پہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں، مقصد پیٹ بھرنا ہے۔ اور اس کی صفت مولا نے یہ بتائی کہ جو ان کی زبان پہ ہوتا ہے اس کی ان کے عمل اور زندگی میں نہیں ہوتا، اول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، یہ سلب ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ جو قلب ہیں یہ وہ انسان ہیں جن کا کام ہی معاشرے میں دوسروں کی عزت خراب کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو جو ہے لقمہ دیا جائے تو بھی یہ زبان نکالے گا، لقمہ نہ دے تب زبان نکلے گا۔ خنزیر، مولا نے کہا یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی عزت جن کی جو ہے غیرت دینی اور غیرت انسانی بالکل ختم ہے، اور جہاں پہ بھی کوئی برائی ہو رہی ہو توڑ کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، دعوت نہ ہو پھر بھی چلے جاتے ہیں اس برائی میں، لیکن نیکی کی طرف نہیں جاتے. یہ اس طرح سے مولانا نے کہا کہ یہ جو بکریاں اور بھیڑ ہیں یہ مومنین ہیں کہ جو ان کے بیچ میں زندگی بسر کرتے ہیں. مومنین بھی غیر اسلامی معاشرے میں انسان نہیں رہتے، وہ بھی بھیڑ بکری بن جاتے. انسانی زندگی الہی نظام کے سائے میں ہے، انسانی زندگی خدائی نظام کے سائے میں ہے. جب نظام اور قانون اسلامی ہو، خدائی ہو، اور سربراہ جو ہے وہ امام ہو، سربراہ جو ہے وہ الہی ہو، یہ انسانی پر معاشرہ بنتا ہے. ورنہ جو بھی معاشرہ ہے اس میں انسان، حتیٰ کہ مومن بھی مومن نہیں، انسان نہیں رہتا، وہ بھی یہ جو ہے بکری اور بھیڑ بن جاتا ہے. پھر دیکھیں اس کے مد مقابل آ جائیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، کہ اس دور میں مولا کا جو قانون تھا وہ اسلامی تھا اور خود سربراہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے. اب جو اس انسانی معاشرہ بنتا ہے وہ انسانی معاشرہ ہے، وہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے. مولا نے جو مالک اشتر کو دستور حکومت کا لکھ دیا ہے اس میں طبقات بیان کیے ہیں معاشرے، بتایا ہے مالک اشتر کو کہ جہاں پہ تم جا رہے ہو وہاں پہ طبقات ہیں معاشرے کے. اس میں سب سے پہلا طبقہ بتایا ہے جند اللہ، خدا کے سپاہی، اللہ کا لشکر. یہ جو فوج ہے یہ اگر اسلامی اس معاشرے میں ہو تو اس کا مقام جو ہے خدائی لشکر کے اس میں چلا جاتا ہے، خدائی لشکر. پھر فرمایا کہ یہ جو عدل فراہم کرنے والے قاضی عزاد، یہ ایک جو ہے طبقہ ہے. اسی طرح سے پھر آتے آتے لاسٹ میں مولا نے کہا کہ وہ افراد ہیں جو زمینگیر ہیں اور مستحقین ہیں، اور تمہیں ان کا خیال رکھنا. سات طبقات مولا نے بیان کیا، بیچ میں غیر مسلم کو بھی بیان کیا اور کہا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو دین تو تمہارا نہیں رکھتے لیکن خدا کے مخلوق ہونے میں تم جیسے ہیں، اس لیے ان کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے. اور فرمایا کہ یہ ایک طبقہ ہے جس کو تم جو ہے وہ پروٹیکشن دو گے، اور جس کا تم جو جس کی تم نے حفاظت کر لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نظام اسلامی ہو، سربراہ اسلامی ہو، تو پھر تو غیر مسلم بھی جو ہے انسان بن جاتا ہے، اس کی زندگی بھی انسانی زندگی. لیکن اگر جو ہے وہ معاشرہ اسلامی نہ ہو، قانون اسلامی نہ ہو، سربراہ اسلامی نہ ہو، پھر تو مومن بھی انسان نہیں رہتا، پھر وہ بھی جانور بن جاتا ہے، بکری بن جاتا ہے، بھیڑ بن جاتا ہے. تو معاشرہ انسانی بنانے کے لیے قانون الہی چاہیے، نظام الہی چاہیے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ امام خمینی نے کیا معجزہ کیا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی جانیں دینے کے لیے آمادہ ہو، کون سا ان کے پاس جو ہے وہ کرامت تھی کہ جو خواتین ہیں وہ اپنی چھاتی سے بچے لگائے ہوئے اور جلوس میں جا رہی ہیں اور گولیاں بھی کھا رہی ہیں، خود بھی مر رہی ہیں اور دوسروں بچے جو ہے وہ، بچہ ایک خاتون کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتی ہے، لیکن وہ بچہ بھی لیے ہوئے خود بھی ہے اور گولیوں کے سامنے جا رہی ہے. کیا کیا تھا امام خمینی نے؟ امام خمینی نے یہی شعور دیا جو اہل بیت نے دیا ہے کہ اس وقت جو تمہاری شاہ کے اور اس نظام کے تحت جو زندگی ہے یہ کوئی عزت کی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی انسانی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی انسانی معاشرہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا معاشرہ ہے. تم بھی جانورانہ زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہو، حیوانی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں انسان بننے کی ضرورت ہے. یہ جو جان دینے کے لیے آمادہ تھے یہ انسان بننے کے لیے میدان میں آئے تھے، یہ انسانی زندگی چاہتے، یہ جانورانہ زندگی سے نکلنا چاہتے، वो समझते थे कि हम किसी किस तरह के हालात में फंसे हुए हैं, जिस मकसद के लिए हमें बनाया गया है हम उस तरफ जा भी नहीं सकते हैं। और इस दुनिया में जो शक्ल और सूरत तो इंसानी रखते हैं, लेकिन असल उसके पीछे जो है वो इंसानी हम रूह नहीं रखते, हम जो है ज़मीर इंसानी नहीं रखते, हम एक जानवराना जो है वो ज़िंदगी बसर है। जानवराना ज़िंदगी से निकलने के लिए उन्होंने सारा इनकलाब जो है बर्पा किया है। वो कोई भूख से निडाल आदमी नहीं थे, जैसे पाकिस्तान में आजकल इक्तसादी हालात खराब है, उनको कोई भूख और प्यास और लिबास की जरूरत और रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए था, वो तो इस्तकलाल चाहते थे। इस जो है वो मुसल्लत जिंदगी से जो बादशाह के जरिए से मुसल्लत थी, और इससे निकल के फिर जो है वो एक इस्लामी इलाही इंसानी जिंदगी चाहते थे, ये सारा उसके लिए था। ये शऊर जो है जब तक हमें नहीं आएगा कि हम जो जिंदगी अभी बसर कर रहे हैं ये जानवराना जिंदगी है, मैं जाहिरन इंसान हूँ बातनन इंसान नहीं हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में कहा है कि शक्ल तो इंसान जैसी है लेकिन अंदर हैवान जो है वो पल रहा है। हमारी जिंदगी ऐसे ही, क्योंकि न हमारे मुआशरे का जो कानून है वो इस्लामी है, न सरबरा है इस्लामी है, दोनों हवालों से हम जो है वो पीछे हैं। तो एक जानवराना जिंदगी बसा, शऊर नहीं है। ये शऊर देने की जरूरत है, ये शऊर लाने की जरूरत है। तो दीन इस्लाम मेरी क्या जरूरत पूरी करता है? पहली जरूरत ये पूरी करता है कि मुझे मकसद हयात देता है। दूसरी जरूरत ये पूरी करता है कि ऐसा निज़ाम ऐसा रहबर देता है जो मुआशरा इंसानी बनाए ताकि मेरी जिंदगी भी इंसानी हो जाए। ये दोनों जरूरियात कहीं और से पूरी नहीं हो सकती है, कोई भी और हो ये जरूरियात पूरी नहीं होगी। मेरी मकसद हयात कहीं और से मुझे नहीं मिल सकता, सिर्फ दीन दे सकता। इंसानी मुआशरा कहीं और से नहीं मुझे मिल सकता, सिर्फ दीन दे सकता है, खुदा दे सकता है, खुदा का दीन दे सकता है। मैंने अगर कुछ दीन से लेना है तो ये दो चीजें लेनी है, मकसद हयात लेना है, जिंदगी का निजाम लेना है। अगर ये दो चीजें मैंने नहीं ली, मसलन अहले बैत का नाम तो बहुत ले लिया, या अली मदद तो बहुत ले लिया, या हुसैन भी ले लिया, बहुत सारी चीजें ले ली, तो असल जो है दीन के आने का जो मकसद था वो मैंने पूरा नहीं किया, इसलिए दीन मेरे खिलाफ जो है कयामत में खड़ा होगा और कहेगा कि मैं तो इनके पास आया था ये नेमतें लेके लेकिन इन्होंने मुझसे ली नहीं। हमने दीन से बुनियादी तौर पे ये दो चीजें ली, मकसद हयात लेना है, जिंदगी का निजाम लेना है। मकसद हयात और जिंदगी का निजाम नहीं लिया मैंने, दीन से कोई इस्तफादा मैंने नहीं किया, दीन मेरे किसी काम नहीं आया, ना इस दुनिया में आएगा ना आखरत में आएगा। हम समझते हैं कि जी थोड़ी बहुत नमाज पढ़ के और थोड़ी बहुत आज़ादारी करके हम जो है मुश्किलात से निकल जाएंगे इस दुनिया की और आखरत के, ऐसा नहीं है। असल जो फोकस है दीन का उसको तो मालूम करें, ये दीन आया किस लिए था, क्या देने के लिए आया था, इस इंसान को क्या बनाने के लिए आया था, इस मुआशरे को क्या बनाने के लिए आया था, वो अगर हमने हासिल किया तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हमने कोई फायदा जो है दीन से हासिल नहीं किया। मैंने देखना है पलट के कि जो जिंदगी मेरी गुजरी है अभी तक, हो सकता है कुछ अफराद भी नौजवान हो, उनकी इब्तदाई जिंदगी है, जवान हो बीच में है, हमारी तरह से बूढ़े हैं आखिरी जिंदगी में है। देखना यह है कि मैंने इस दीन से क्या लिया है। अगर सिर्फ जो है आजादारी ली है तो मैंने दीन से असल फायदा नहीं लिया। अगर मैंने सिर्फ अहले बैत की जो है वो नाम लिए हैं और मोहब्बत की दावा ली है, फिर भी मैंने दीन से असल काम नहीं लिया, दीन इसलिए नहीं आया था। दीन जो असल आया है वो इस हवाले से आया। इसलिए जब तक हमारे पास ये शऊर नहीं है باقی کوئی چیزیں پھر ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی. ساری چیزیں فائدہ مند تب ہوں گی جب ہم ان دو پہ فوکس کریں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سربراہ اللہ نے دیے ہیں اہل بیت, ان سے محبت, ان کی اطاعت, ان کی معرفت, یہ حاصل کریں, یہ سارے فائدے ہوئے. پھر ان کے لیے ایک آنسو جو ہے وہ بھی بہت بڑی قیمت بن جائے گا. لیکن ان دو فوکس کے بعد, ان دونوں پہ فوکس نہیں ہے, رونا کسی کام کا نہیں ہے, عزاداری پھر کسی کام کی نہیں, یہ سب کام دے گی ان دونوں کے فوکس کے بعد. آخری چیز بیان کرتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں تاکہ کوئی سوالات ہوں تو کر سکے. دیکھیں ہم جو ہے وہ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف تاریخ کے حوالے سے ہماری معلومات ہے, تاریخ کے حوالے سے ہمارے سوالات ہوتے ہیں, تاریخ کے حوالے سے زیادہ تر ہم جو ہے وہ مجالس منعقد کرتے ہیں, اور شاعری کے حوالے سے کچھ ہم جو ہے وہ چیزیں لے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں حاشیہ تو ہیں دین کا, متن نہیں ہے. دین کا جو متن ہے اصل وہ یہ دو چیزیں ہیں, مقصد حیات ہے, نظام حیات. مقصد حیات, نظام حیات اگر نہ ہو تو یہ جو حاشیے کی چیزیں ہیں یہ کام نہیں دیتی, یہ پھر حیثیت نہیں رکھتی, یہ پھر مقام اپنا پیدا نہیں کرتی. یہ ساری چیزیں مقام پیدا کرتی ہیں اس حقیقی اصل جو دین کی تعلیمات ہیں, اور جن دین کے جو مقاصد ہیں وہ اگر ہم نے پورے کیے تو پھر جو ہے یہ چیزیں بھی فائدہ مند ہیں, اور بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. لیکن اگر وہ پوری نہیں ہے تو پھر یہ کسی فائدے کے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور پھر اس کے لیے اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال لو تمہیں حاصل کروں. جی آغا صاحب آواز آ رہی
قبلہ؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں بصرہ سے بات کر رہا ہوں قبلہ. میرا ایک سوال تھا جو آج کل ہمارے سماج کو جو ہے نا لاحق ہے, اس پہ اگرچہ آپ نے آپ روشنی ڈالیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. قبلہ جس طرح آپ نے بولا کہ جند اللہ جو ہے نا وہ جو فوجی ہیں ان کو خدائی لشکر ہے, خدا کا لشکر ہے, مگر آج کل جو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہے نا لوگوں کو جبری طور پر جو ہے نا گم کیا جاتا ہے, ان کو اٹھایا جاتا ہے, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ کسی کو جو ہے نا آپ جو ہے نا کسی قانون سے ہٹ کے جو ہے نا آپ اس کو اٹھا کے لیں, اٹھا لیں پھر اس کو جو ہے نا آپ اس کو چھپا لیں, پھر یہاں تک کہ وہ لوگ ہی جو ہے نا آپ مار کر جو ہے نا ان کی لاش واپس کریں؟ اسلام کی تاریخ سے ہمیں کوئی اس طرح کا تسلسل ملتا ہے؟
دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر ادارہ اگر اپنے دائرے کے اندر رہے تو وہ ادارہ اپنا جس کو کہتے ہیں کہ صحیح رہتا ہے اور اس ادارے کی ضرورت ہے. لیکن جب وہ ادارہ اپنے دائرے سے باہر نکل کے دوسرے کام جو ہے وہ کرنے لگتا ہے تو وہاں سے پھر وہ ادارہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جند اللہ ہے, اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ایک یہ ہے کہ اگر باہر سے کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو دفاع کرے, سرحدوں کا دفاع, یہ اس کا کام ہے. نمبر دو, اگر امام کے خلاف بغاوت ہے تو اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے جو ہے وہ امام اس کو استعمال کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ الٹ ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں ملک کے وہ سیاستدان حل نہیں کر رہے, وہ آرمی حل کر رہے. آرمی کے ساتھ پاس تو ایک ہی راستہ ہے, طاقت. بلوچستان کا معاملہ ہے یا کہیں اور کا معاملہ ہے جہاں پہ جو سیاسی معاملات ہیں, اب سیاسی معاملات جو ہے وہ سیاستدانوں کو حل کرنے چاہیے، وہ سیاستدان حل نہیں کرتے، یا ان کو مثلا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اختیار نہیں دیا جاتا، اب اس میں جو ہے آرمی آ کے وہ سیاسی معاملات کرتی ہے، تو یہ اپنے دائرے سے باہر آ جاتی ہے، یہیں سے جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے، یہیں سے خرابی کا بنیاد جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. اب آرمی کے پاس تو طاقت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہو، ٹیبل ٹاکس اور سیاسی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو وہ نہیں کر سکتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ادارہ اپنا جو ہے دائرے سے باہر نکلے گا وہاں سے گڑبڑ، دائرے کے اندر رہے گا اچھا رہے گا، ضرورت ہے ان اداروں کی، اور ہر حکومت کو ضرورت ہوتی ہے ان اداروں کی، چاہے وہ ڈفرینٹ ایجنسیز ہوں، چاہے اطلاعات فراہم کرنے والی ایجنسیز ہوں، یا جس کو کہتے ہیں مسلح افواج ہوں، سب ضروری ہے، لیکن اپنے دائرے کے اندر، دائرے سے باہر نکلیں گے پھر گڑبڑ کرتے ہیں. پھر یہ جو ہمارے ہاں اسلام کی تاریخ ہے اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ افراد دائرے سے نکلے ہیں. آپ رسول اکرم کے بعد اگر دیکھیں تو وفات کے بعد بہت سے افراد تھے کہ جو حکومت کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے تھے، وہ حکومت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے زکوٰۃ نہیں دے، قانونی زکوٰۃ تھے، ان کو جو ہے مرتد قرار دے کے اور ان پہ حملہ کیا گیا. یہ فوج کا غلط استعمال جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پیچھے پیچھے نہیں ہوا، یہ کوئی نئی چیز ہے، نہیں، ایسا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ دائرہ جو ہے اصل یہ ہے، دائرے کے اندر کام کرنا یہ اداروں کا ذمہ داری ہے. ادارے جب دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر گڑبڑ کرتے ہیں، پھر جو بھی اس کے کام ہوتے ہیں وہ غیر قانونی ہوتے ہیں، وہ قانونی ہی نہیں ہوتے. جی
قبلہ، پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے جس طرح آپ نے عرض کیا، آپ نے اشارہ بھی کیا، تو میرا جو ہے نا سوال یہ ہے کہ جس طرح کے ہم جو ہے نا آئی ایم ایف کے قرضی ہیں، تو جس طرح کہتے ہیں کہ ہر ایک بندہ جو ہے نا پاکستان کا 8 لاکھ روپے کا قرضی ہے، تو وہ جو کسی نے کسی سے قرض لیا ہی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو قرض واپس کرے، یا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے؟
دیکھیں، جیسے عوام کا شعور ہوتا ہے اس کو حکمران بھی ویسے کہتے ہیں، ہمارا شعور نہیں ہے. ہم پاکستان میں رہنے والے ایک شہری زندگی کا درست شعور نہیں رکھتے. شہری زندگی کیسے چلتی ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہماری نہیں ہے. ہم ایسے ہی سادہ افراد ہیں، اس لیے ہمارے اوپر یہ تھرڈ ورلڈ کا سب کا ایک مسئلہ، جو اوپر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی نظاموں میں یا سیاست کو چلانے والوں میں، ان میں کرپشن ہے. وہ کرپشن پیسہ ملک کا جو ہے جمع کرتے ہیں اور پھر مغربی دنیا میں جا کے پیسہ جمع کراتے ہیں اور عیاشی وہاں پہ کرتے ہیں. یہ مغربی دنیا نظر یہ آتی ہے کہ جیسے اس کرپشن میں شامل نہیں ہے، جبکہ یہ کرپشن کے بیس وہی مغربی دنیا ہے. سارا تھرڈ ورلڈ کے جتنے سیاستدان ہیں، حکمران طبقہ ہے، ان کے جو کچھ بلیک منی ہے وہ مغربی جو ہے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے، مغرب اس کو سپورٹ کرتا ہے، جو ہے اکاؤنٹس کو اور ان کی جو ہے سیکورٹی کو سارا جو ہے سپورٹ کرتا ہے. یہ سارا ایک کھیل ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے. جب تک یہ کھیل ٹھیک نہیں ہوگا اور عوام بیدار نہیں ہوگے اور ایسے حکمران انتخاب نہیں کریں گے جو خدمت گزار ہوں، جو ذاتی جو ہے مفادات کے تحت جو ہے وہ سیاست میں نہ آئے ہوں بلکہ خدمت کے جذبے کے تحت آئے ہوں، تب تک ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. آج اس میں پھنسے ہیں، کل کسی اور معاملے میں پھنس جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان معاملات سے نکلنے کا کوئی راہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پہ کوئی مشکل نہیں ڈالتا جس میں سے نکلنے کی راہ نہ ہو، لیکن ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سارا اپنا پیسہ جو ہے وہ جمع کر رکھا ہے اور انہی کے پیسے کی وجہ سے جو ہے کرپشن کی وجہ سے ملک جو ہے وہ غریب ہو گیا ہے، ملک جو ہے قرضی ہو گیا ہے. اب وہ پیسہ دینا نہیں چاہتے واپس، تو کہاں سے جو ہے قرض اترے گا. یہ صورتحال ہمارے جو عوامی شعور ہے بنیادی طور پر وہاں پہ جا کر وہ اگر درست ہوگا تو آگے پھر جو ہے بہتری کے امکانات ہیں، ورنہ جیسے چل رہا ہے کہ پاکستان زوال کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے، یہ زوال کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی
جی سیدہ قاسمی اپنا سوال پوچھ لیتے ہیں مائک ان میوٹ کر کے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا کوشچن یہ ہے سر کہ ابھی آپ نے معاشرے کا ذکر کیا اور آپ نے اپنا ہدف پر ایک معاشرے کا ہدف، تو ہم لوگ تو اس وقت کرنٹلی کیسے معاشرے میں جس میں تو کوئی ہدف نہیں ہے حکمرانوں کا، جس فار ایگزامپل اگر ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو ایران میں تو ان کی پراپر موٹیوز ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ خامنائی صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی ایک سمت میں ڈائریکشن جا رہی ہے فار ایگزامپل، تو ان کے پاس لیڈرز بھی ہیں وہ، لیکن اب ہم لوگ جو لوگ ہم لوگ اپنی نارمل لائف میں مطلب ڈے ٹو ڈے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب ہم لوگ بھی اگر اس معاشرے کا حصہ ہیں تو کیا ہم لوگ اپنی سیلف امپرومنٹ کے باوجود بھی قصوروار ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان بہت سی جگہوں پہ مسلم کنٹریز میں جہاں اس کو بولنا چاہیے نہیں بول رہا، اور ایز اے کنٹری اور ایز اے قوم بھی کوئی ایسا ہمارا وہ رول نہیں ہے اسلام میں جو ہمارا ہونا چاہیے، ہم لوگ بہت زیادہ مادہ پرستی اور ہمارے لیڈرز اپنے ہی کاموں میں مصروف ہیں، تو کیا ہم لوگوں کے اوپر بھی اس چیز کا آتا ہے؟ کیونکہ مطلب ہم لوگ کتنے رسپانسبل ہیں اس کی اور ہم اس بارے میں کر کیا سکتے ہیں؟ اور میرا ایک اور کوشچن بھی ہے اگر آپ پہلے اس کا آنسر دیں تو پھر میں دوسرا.
جی جی بنیادی طور پہ نظام کا قیام یہ عوام کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی. انبیاء مددگار ضرور ہے، آئمہ مددگار ضرور ہے، لیکن بنیادی کام عوام کا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے رسول بھیجے ہیں معجزات کے ساتھ، میزان نازل کیا، کتاب نازل کی، یہ سارے کس لیے؟ تاکہ لوگ عدالت پہ قائم، یہ عدالت کا نظام قائم کرنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے. جب تک ہمارا شعور نہیں ہوگا تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس لیے ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو دین اسلام نے یہ جبری نظام نہیں کیا کہ جی امام آئے گا اور تلوار سے ساری جو چیزیں ٹھیک کر دے گا، نہیں، جبر نہیں ہے. عوام اگر چاہے گا تو امام ان کی سربراہی کرے گا، اگر عوام نہیں چاہے گا تو امام اپنے کونے میں بیٹھا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عوام نے نہیں چاہا اس طرح سے جس طرح سے چاہنے کا حق تھا، تو آئمہ جو ہے اپنی ایک ذاتی زندگی اور ایک جو ہے علمی زندگی تو گزار گئے، لیکن معاشرے کی قیادت ان کے پاس اس طرح سے نہیں آ سکی. یہ عوام کی ذمہ داری ہے، عوام نے کرنا ہے، عوام نے قربانیاں دینی ہیں اور ان قربانیوں کی پھر حفاظت کرنی ہے. عوام نے یہ جو رہبر ہے، یہ جو لیڈر ہے، اس کی ہر چیز کو دیکھنا ہے، اس پہ تنقید کرنی ہے، اس کو سیدھے رستے پہ قائم رکھنا ہے، اس کو ہٹنے سے روکنا ہے، یہ ساری چیزیں عوام کی ہیں. عوام اگر نہیں ہوگا بیدار تو پھر کوئی چیزیں جو ہے نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم کا نظام ہے وہ شعوری نظام تو ہے ہی نہیں، وہ کوئی انسان کو شعور دینے کے لیے تو ہے، اور صرف اتنا بناتا ہے کہ یونیورسٹی سے نکلنے والا لڑکا یا جا کے فرعون صفت جو ہے وہ حکمران کا نوکر بنے، یا جا کے قارون صفت جو ہے سرمایہ دار کا نوکر بنے، بس یہ تو نوکر بنا رہے ہیں، یہ کوئی باشعور افراد نہیں دے رہے. الٹرنیٹ کے طور پہ دینی ادارے ہوتے ہیں، دینی اسٹیج ہوتی ہے جو شعور دیتی ہے، وہ تو ہماری دینی اسٹیج بھی اس وقت جو ہے بالکل پیچھے ہے شعور دینے میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ شعور کو خراب کرنے میں جو ہے ان کا حصہ ہے. تو جب تک ہم ان سے نہیں نکلتے تب تک جو ہے ہماری بہتری ممکن نہیں ہے. اور وہی یاد رکھیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ جانوروں کی زندگی ہے، انسانی زندگی نہیں ہے. ہاں جد و جہد کریں اس راہ کو، اس شعور بیدار کرنے کے لیے شاید کسی حد تک انسانی زندگی مل سکے اور آخرت میں ہم انسان بن سکے، ورنہ اسی میں جو ہے گزر جائے گی. جی، اور دوسرا سوال.
اوکے، میرا دوسرا سوال یہ کہ جیسے فار ایگزامپل اب ایک سوسائٹی ہے اور اس میں آبویسلی مولا نے بتا دیا کہ اب ڈفرینٹ کیٹیگری کے لوگ ہیں، تو ہم لوگ خود بھی شاید کسی کیٹیگری میں آتے ہی ہیں ڈیفینیٹلی، تو اب ڈیلنگ کا طریقہ ہر بندے کے ساتھ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے آبویسلی. جب ایک بندہ ہے فار ایگزامپل جس نے برائی کی طرف دوڑنا ہے اور اس کو آپ اچھی چیز بھی بتا رہے ہو، اس کو اچھا سلوک بھی کر رہے ہو، تو وہ آگے سے آپ کو ریٹرن وہ نہیں دے گا، اس نے اپنے راستے جانا ہے اور اس نے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے برائی کرنی. تو آپ کی ڈیلنگ پھر آپ کس کریٹیریا سے آپس میں ڈیل کرو کہ اب جب آبویسلی اب آپ نے جو بات کی پروبیبلی یہ نیچر آف ہیومن بینگس کے کچھ بندے بنے ہی فار ایگزامپل اس نیچر کے ہیں کہ اس کا نیچر جو ہے وہ دوسرے کو اذیت پہنچانا ہے، کچھ بندے بنے ہی اس نیچر کے ہیں کہ ہم نے اس مطلب اس سے فائدہ ہی ہوگا یا ہو سکتا ہے اوور ٹائم یہ ہو، اف آئی ایم رانگ. تو یہ ان سے آپس کی ڈیلنگ کا بھی کچھ رہنمائی کیجیے گا، اور ہم ہو سکتا ہے ہم خود بھی کسی کیٹیگری میں آتے ہوں، تو یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کے اکارڈنگلی ڈیلنگ آپس کی اور اپنی سیلف امپروومنٹ، اس میں کیا فیکٹرز آپ بتائیں گے؟ تھینک یو.
دیکھیں، جو برا بندہ ہے یا برائی کرنے والا بندہ ہے، پہلے اس کو پرکھیں کہ کیا وہ بیمار ہے، مریض ہے یا مرض ہے. مریض اور مرض میں فرق ہوتا ہے. اگر تو وہ صرف مریض ہے، مثلا جیسے ملیریا کا مریض ہو گیا، اب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جو ہے مریض کو کوئی ڈانٹے گا نہیں، اس سے نفرت نہیں کرے گا، اس کا ایک مہربانی سے علاج کرے گا، مریض کا علاج ہے. لیکن جو خود مرض ہے، مثلا جو مچھر ہے وہ یہ پھیلا رہا ہے سارا مرض، مچھر کا علاج تو نہیں ہوتا، اس کے لیے فنس ہوتا ہے.
سر سوری، میں
اب ہم نے دیکھنا ہے سامنے جو برائی کر رہا ہے وہ مرض ہے یا مریض ہے. مریض ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر مرض ہے تو پر اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے. مرض کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ ایمان کی تقاضا ہے. امیر المومنین نے نجد البلاغہ میں بہت سے اور جگہ پہ ان کا خطبہ ہے ایمان کی بنیاد پہ، مولا نے کہا کہ ایمان کی بنیادیں جو ہے، یا جس کو کہتے ہیں کہ پلرس جو ہے جس پہ عمارت کھڑی ہے، وہ چار ہیں. ایک صبر ہے، ایک جو ہے عدل ہے، ایک جو ہے وہ یقین ہے، اور ایک جہاد ہے. جہاد کی آپ نے کہا کہ اس کے چار جو ہے شعبے ہیں، اور آخری جو شعبہ جہاد کا مولا نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ شنعان الفاسقین، فاسقوں کے ساتھ دشمنی. فاسقوں کے ساتھ دشمنی یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کھڑا اسی پہ ہے کہ اگر آپ جو فاسقین ہیں جن کی عادت جو ہے جرم ہے، اگر ان سے بھی دشمنی نہیں رکھتے تو پھر آپ کا ایمان نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک سے دوستی کرنی ہے، نہیں، دشمنی بھی کرنی ہے. دین دشمنی بھی سکھاتا ہے، لیکن وہ دشمنی کس سے سکھاتا ہے؟ وہ سکھاتا ہے فاسق سے اور ظالم سے. یہ دو کردار ہیں جو دین نے بیان کیے ہیں کہ ظالم سے بھی تمہاری دشمنی ہونی چاہیے، فاسق سے بھی تمہاری دشمنی ہونی چاہیے. یہ دشمنی ایمان ہے. تو اب واپس پلٹتے ہیں کہ سامنے برائی کرنے والے کو پہلے چیک کریں کہ مرض ہے کہ مریض ہے، پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ. جی
سر،
سوری،
ایک اور اس سے کوشچن لنکڈ ہے کہ فار ایگزامپل اب یہ پہلے بھی پوائنٹ آپ سے میں نے کوشچن کیا تھا تو آپ نے کہا تھا، بہت ویلڈ پوائنٹ ہے مرض و مریض کا. لیکن کبھی کبھی آپ دیکھتے ہو کہ کچھ بندے ہیں اور وہ حسادار بھی ہیں اور وہ عزاداری بھی کر رہے ہیں، زیارتوں پہ بھی جا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کے اندر ایک برائی، میجر برائیاں نکل کر کے باہر آتی ہیں ان کی پرسنالٹی کی. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جج کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے.
نہیں، جج کرنے کے معیارات ہیں نا، جج کرنے کے جو معیارات ہیں وہ درست کریں. یہ جو ہم تھوڑی بہت عبادات کے ذریعے سے جج کرتے ہیں، یہ معیار نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اس طرح کی احادیث ہیں کہ اس میں فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور روزہ کتنا رکھتا ہے، نہیں، یہ دیکھو کہ اس کے اندر جو ہے वो सदाकत कितनी है, सच कितना बोलता है, और अमानत कितनी है। तो सदाकत और अमानत तो मयार है, नमाज और रोजा, आजादारी और ये चीजें मयार नहीं है। हमने उन चीजों को मयार बना लिया है कि जो मयार नहीं है, इसलिए हम फिर परेशान हो जाते हैं कि अब इसके साथ क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए। शाह ईरान जो था वो न सिर्फ ये कि जाहिरन अपने आप को शिया बताता था, बल्कि वो तो कई दफा उसने दावा ही की कि मैंने ख्वाब में इमाम जमाना को देखा है और रसूल अकरम को देखा है, यूं है वो है। आजादारी के उस प्रोग्रामों में शामिल होता था, जुलूस भी, वो सारी चीजें थी, लेकिन इमाम खुमैनी ने उसको अपना दुश्मन बना लिया। चूंकि ये जो चीजें हैं ये किसी के ईमान का मायार नहीं है, ईमान का मायार जो है सदाकत और अमानत है। जी
थैंक
एक है वो अपना पूछ लीजिए माइक करके।
सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
हमारा
वरहमतुल्लाह।
सब मकसद है हयात है, आपने बताया वो तो हमने पैदा किया जिन्होंने इसको इबादत करी है, और
जी
दूसरी दफा दूसरी जगह कुरान में ये भी है कि दुनिया में नेक अमल करो और उससे जन्नत तो खरीदो, अल्लाह से तिजारत करो। तो ये दोनों का फर्क बताइए और दोनों का मकसद ही बताइए प्लीज।
जी जी बुनियादी तौर पे ये जो आयत है इसका तर्जमा जो हम करते हैं वो कामिल तर्जमा नहीं है। हम जब तर्जमा करते हैं तो कहते हैं कि खलकनल इंसान वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंसान को याबुदून का तर्जमा करते हैं इबादत, जबकि ये तर्जमा इबादत नहीं है यहाँ पे, ये तर्जमा है बंदगी, कि हमने जिन और इंसान को बंदगी के लिए खल्क किया है। इंसान और जिन अल्लाह का बंदा है और बंदा होके रहे, ये असल उसकी जिंदगी का मकसद है। लेकिन इससे हासिल क्या होगा, हासिल कुर्बे इलाही होगा। तो वो जो मैंने कहा कि जी मकसद कुर्बे इलाही है वो नतीजे के तौर पे है, और ये जो बंदगी है ये जरिए के तौर पे है। जरिया कभी कभी मकसद हम बयान कर देते हैं कि जी कहाँ जा रहे हैं, वो जी पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं। हालांकि पासपोर्ट बनाने नहीं जा रहा, उसका मकसद जो है ज्यारत है, वो पासपोर्ट उसके लिए बना रहा है, लेकिन जरिए को भी मकसद जो है बयान किया जाता है। ये अदब जो है जबान का अदब इसी तरह से है। तो ये भी इसी तरह से है के बंदगी को मकसद बयान किया गया है, लेकिन ये जरिए के तौर पे। लेकिन मकसद क्या है, अन्ना इला रब्बिक रुजा, तुम्हारी वापसी जो है खुदा की तरफ, अन्ना इला रब्बिकल इन मुंतहा, तेरी इंतहा जो है, तेरे मंजिल जो है खुदा है। तो ये नतीजे के तौर पे है। बाकी जहां तक वो ताल्लुक है बंदगी और नमाज और रोजे के जरिए जो है जन्नत हासिल करना, ये इंसानी शऊर के दर्जात हैं। एक इंसान है जाहिरन बड़ा बन गया है, लेकिन उसका शऊर बच्चों जैसा है। तो बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो उसको तो नहीं नहीं पता कि ये तालीम मेरे किस काम की है, मुझे क्या कमाल अता करेगी। लेकिन उसको हम जो खर्ची देते हैं, टॉफी देते हैं, वो तो उसकी लालच में जो है जाता है। तो असल बच्चा जाता है टॉफी की लालच में, लेकिन मिलता उसे इल्म है। ये बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह तबारक तआला ने, चूंकि बहुत सारे बंदे जो उनके हैं वो बचगाना शऊर रखते हैं, तो उनके लिए कहा नमाज पढ़ो, ये रखो तुम्हें जो है जन्नत में ये नेमतें, ये टॉफियां हैं, ये खर्ची है। लेकिन असल जो मिलेगा वो इसमें छुपा हुआ है, और वो जो है रजाए इलाही है, और वो कुर्बे इलाही है। तो असल मकसद तो वही है, कुर्बे इलाही और रजाए इलाही। लेकिन चूंकि बहुत सारे अफराद हैं जो इस चीज को शऊर नहीं रखते और निचले दर्जे की चीजों को अपना जो है चाहत का मरकज बनाए हुए हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला भी जो है वो बचगाना तौर पे उनसे मामला करता है और कहता है कि ये टॉफी खाओ और स्कूल जाओ, ये जो है खर्ची लो और जो है तालीम हासिल करो, तो तुम्हें जो है टॉफी मिलेगी और खर्ची मिलेगी। तो ये टॉफियां हैं ये, और लेकिन मकसद असल जो नतीजा है वो कुर्बे खुदा है और रजा खुदा है। जी जी
जी और कोई सवाल तो नहीं देख रहा, तो आप आगा आप दुआ करवा
जी तहसीन
कोई कोई सवाल?
तहसीन जी मोहम्मद अब्बास तहसीन है।
जी सलाम अलैकुम। वालेकुम
सलाम वरहमतुल्लाह।
जी खैरियत से जनाब आला?
अल्हम्दुलिल्लाह।
जी मैं यूपी इंडिया से बोल रहा हूँ, मेरठ से। हजूर
जी फरमाइए।
आपने आपने इब्तदाई तकरीर में जो फरमाया कि सिर्फ कुछ अजादारी और कुछ नमाजें पढ़ लेना ही असल दीन नहीं है, तो इसमें एक आम इंसान जो है वो किस तरह दिक्कत कर सकता है इस तरह से, जिसको अपनी जरूरियात होती है,
यही तो हमने शऊर देना है आवाम को कि उसका असल फोकस जो है दीन के हवाले से क्या होना चाहिए। ये दर्स के मकासद यही है कि आम आदमी, चूंकि हमारा जो दीनी मालूमात हासिल करने का निज़ाम है वो कोई बेहतर नहीं है। देखें हमारे यहाँ उमूमी तौर पे अफराद कहीं जाके बाकायदा दीन तो नहीं सीखते कि किसी इदारे में जाएं दीन सीखें। हमारा उमूमी जो तरीका है वो है मिंबर हुसैन। मिंबर हुसैन बैठते हैं और वहां से जो मिलता है वो जो है लेते हैं। दीन के हवाले से हमारे पास और कोई जरिया जिसको कहते हैं कि नहीं है। अब फिर आगे देखें कि ये मिंबर हुसैनी पे जो हम उस्ताद बिठाते हैं उसकी सलाहियत क्या है, इल्मी सलाहियत, दीनी सलाहियत। तो हम देखते हैं कि उमूमी तौर पे उनकी दीनी और इल्मी सलाहियत बहुत कम होती है। तो हमें फिर मिलता क्या है? मिलता है तारीख, वाकयात और ये कुछ नहीं। तो हम इसी में आज फंसे हुए हैं, इसी
जरूरी
तरह के चीजें में जो है फंसे हुए हैं। हम जो दर्श कर रहे हैं वो दर्श इसीलिए कर रहे हैं कि असल फोकस किस पे होना चाहिए। असल फोकस हमारा जो है वो दीन के इन दो चीजों पे होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी के लिए मकसद लूं और जिंदगी का निजाम। बाकी चीजें अगर हो गई अच्छी हैं वो फिर उसके साथ तो फायदा देती हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो फिर बाकी चीजें फायदा नहीं देती। मैंने मिसाल भी देती कि ये जैसे अमीरुल मोमिनीन की विलादत की तारीख 13 रजब है। अब अगर मुझे गलत मालूम हो गया 14 रजब है तो ना मेरे ईमान पे फर्क पड़ेगा, ना मेरे दीन पे फर्क पड़ेगा, ना तबर में पूछा जाएगा, ना हशर में पूछा जाएगा। ये जो तारीखी इस तरह की मालूमात होती हैं ये नाइस लूप, मालूम हो गया अच्छी बात, नहीं मालूम हुआ कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मकसद हयात नहीं है तो फिर इंसान इंसान नहीं, पर मोमिन तो अलहदा आगे जो है वो चीज होती है ना, शिया तो आगे चीज होती है, पर इंसान इंसान नहीं रहता। अगर मुआशरा इंसानी नहीं है तो इंसान इंसान नहीं है। तो असल तो ये है जो दीन देना चाह रहा है हमें। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर मुसलमान की जो तवज्जो है वो जो इस वक्त फोकस का मरकज है फिरते वारियत की वजह से सिर्फ तारीख बयान करना और ये, इससे निकाल के हम जो है वो दीन के असल जो मकासद हैं उसको तरफ जो है वो ले आए ताकि वो मुसलमान की जिंदगी में हो। फिर उसके साथ साथ अगर ये चीजें भी आ गई तो अच्छी हैं, फायदेमंद हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर ये चीजें भी फायदेमंद नहीं है। जी
जी सैयदा अफरोज बानो।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम व रहमत।
मौलाना आपका और बशीर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमें घर बैठे इल्म हासिल करने के लिए।
अल्लाह तबारक व तआला उनको तौफीक इनायत फरमाए और قبول فرمائے اپنی بار
اور ہم کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام اصل میں
جی مینشن کر دیں,
دین اسلام انڈیا علی پور,
جی جی
انڈیا علی پور سے بات کر رہے ہیں. دین اسلام احکام عقائد اور اخلاق,
جی عقائد
عقائد
اخلاقیات
اخلاق
بعد میں عقائد اخلاقیات اور احکام
احکام
جی.
پہلا عقائد ہے وہ تو پانچ چیزوں پر مشتمل ہے
جی.
توحید عدل نبوت امامت قیامت وہ ہمارے عقلی کے اوپر کسی کی تخلیق کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا احکام یہ تیسرا جو ہے اخلاقیات اس میں کوئی اس کی ضرورت ہے کیا؟
جی 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 دیکھیں جو احکامات ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں انسان کے عمل کو, اور جو اخلاقیات ہیں وہ کنٹرول کرتی ہیں انسان کی عادات کو. کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہے تو وہ عمل کرتا ہے, جو بھی اس کو کہا جائے اس دور میں وہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے کر بھی سکتا ہے. انسان کی زندگی جب 40-45 سے اوپر ہو جاتی ہے اس کی کچھ عادات بن جاتی ہے. اب آگے پھر جو عمل نکلتا ہے ان عادات سے نکلتا ہے. عادت اس کی بن گئی ہے کسی کو تکلیف پہنچا کے مزہ لینا, اب وہ وہی کام اس سے کام وہی نکلیں گے, کبھی کسی کو تنگ کرے گا کبھی کسی کو تنگ کرے گا مزہ لے گا. لیکن کسی کی عادت بن گئی ہے کسی کو آسانی پہنچا کے مزہ لینا, تو وہ پھر کسی کو آسانی پہنچائے گا کسی کو کوئی آسانی پہنچائے گا وہ اپنا مزہ لے گا. یہ عادت کے نتیجے میں پھر جو ہے عمل نکلتے ہیں. تو جو اخلاقیات ہے تو وہ عادات کا علم ہے, انسان کی عادات کیسی ہونی چاہیے کہ جس سے پھر اعمال انسان کے سارے جو ہے وہ نکلتے ہیں. تو ان عادات کی جو بحث ہے وہ اخلاقیات کی بحث ہے. مثلاً انسان کی جو زندگی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ فائدہ مند چیز اگر انسان لے تو انسان کی اپنی ذاتی عزت ہی چلی جاتی ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ یہ شوگر کین جو ہے وہ ٹریکٹر پہ جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو بغیر اجازت کے لے کے اور کھا رہے ہوتے ہیں. تو فائدہ تو ہے مزہ تو دے گا لیکن انسان کی انسانی عزت چلی جائے گی, عفت چلی جائے گی. عفت یہ اخلاق ہے, انسان چاہتے رکھے لیکن عفت کے تحت رکھے, اپنی عفت کو سامنے رکھے, یہ اس کی عفت جو ہے وہ خراب نہ ہو. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے, شجاعت دکھانی چاہیے, میدان میں آنا چاہیے, تکلیف برداشت کرنی چاہیے, صبر کرنا چاہیے, یہ شجاعت یہ اخلاق ہے. اسی طرح سے امانت ہے کہ انسان کے پاس کوئی بھی چیز رکھی ہے یا مجھ سے کوئی کسی نے بات کی ہے تو وہ بات بھی امانت ہے, مجھے کوئی عہدہ ملا ہے اختیارات امانت ہے. یہ امانت کو صحیح طور پہ ادا کرنا یہ امانت کی ادائیگی ہے, لیکن اگر اختیارات کو میں نے غلط استعمال کیا تو یہ امانت میں خیانت ہے. دین امانت کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے, خیانت نہیں اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے انسان امانت کی ادائیگی. اسی طرح سے سچ بولنا صداقت ہے. صداقت جو ہے وہ اسلامی اخلاقیات میں ایک انتہائی بنیادی جو ہے حیثیت رکھتی ہے. انسان کی زبان اگر بغیر سوچے سمجھے بھی بولے تو سچ بولے, سچ کی عادت ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عادت جو ہے جھوٹ کی ہوتی ہے, عادت جھوٹ کی ہوتی ہے نہ کہ عمل جھوٹ کا ہوتا ہے. ایک عادت سچ کی ہے, زندگی میں دو چار دفعہ جھوٹ بول لیا وہ اور بات ہے, وہ پھر سچا ہی رہے گا. لیکن ایک آدمی جھوٹا ہے اور زندگی میں کچھ مرتبہ سچ بول لیا تو وہ سچا نہیں ہو جائے گا, وہ جھوٹا ہو جائے. عادت, یہ جو عادتیں ہیں ان کا علم جو ہے یہ اخلاقیات کا علم ہے، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے کہ جس کو ہمارے ہاں کبھی بھی بیان نہیں کیا جاتا، افسوس کے ساتھ کہ ہم اس کو نہیں سنتے جو ہے اپنی اسٹیج پہ، جبکہ انسان کا پورا کردار جو بنتا ہے وہ اخلاقیات سے بنتا ہے، کردار صرف عقائد سے نہیں بنتا، کردار صرف عمل سے نہیں بنتا، کردار بنتا ہے تو عادات سے بنتا ہے، عادات کا مجموعہ کردار ہوتا ہے۔ جب ہم اخلاق کی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے تو پھر کردار کیسے وجود میں آئیں گے معاشرے میں؟ سلمان کیسے وجود میں آئے گا؟ ابو ذر کیسے وجود میں آئے گا؟ مالک اشتر کیسے وجود میں آئے گا؟ مالک اشتر کوئی لمبی نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے، ابو ذر کوئی جو ہے لمبی نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اخلاقیات کی وجہ سے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ جو عادات ہیں وہ اسلامی عادات ہیں۔ تو اسلامی عادات کردار بناتی ہیں، اور ہمارے ہاں کردار کیوں نہیں وجود میں آ رہے؟ دین وہی ہے، اسلام وہی ہے لیکن سلمان نہیں ہے، دین وہی ہے، اسلام وہی ہے لیکن ابو ذر نہیں ہے، چونکہ ہم نے دین کو کاٹ دیا ہے، اس میں سے اخلاقیات ہم نے نکال دی ہے، اس لیے کوئی کردار ہمارے معاشرے میں وجود میں نہیں آ رہے۔ بنیادی جو اخلاقیات ہے وہ کردار۔ جی
روزے معاشرے ہمارے اخلاقیات سے ہمارے میزان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، وہ تو صحیح ہے اخلاق، لیکن اس کے بہت سے شعائیں ہیں، اس سے انسان بہت بچ کر چلنا ہے۔ آپ نے بہت اچھی تقریر کی، ہمیں بہت شکریہ آپ کا۔
سلامت رہے، مولا سلامت رکھے انشاءاللہ۔
جی سعید علی اپنا مائک کر لے، اپنے سٹی مینشن کر دیتے ہیں اور سوال پوچھ لیں۔
قبلہ آپ نے جس طرح اپنے درس میں اشارہ کیا کہ مقصد حیات،
جی سٹی مینشن کر دیتے ہیں،
بصرہ سے بات کر رہا ہوں، مقصد حیات ہمارا کیا ہے اور میری زندگی انسانی ہو جائے، اگرچہ ہم نٹ شیل میں جو ہے نا اس کو بیان کریں کہ مقصد حیات انسان کا کیا ہے، تو ہم کیسے بیان کریں کہ یہ ہمارا مقصد حیات؟ مقصد حیات ہمارا جو ہے وہ خدا تک پہنچنا ہے یا خدائی صفات کا حصول ہے؟ اس پہ اگرچہ آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں تو
یہ الفاظ مختلف ہیں، نتیجہ ایک، اصل میں ہم اس کو کہتے ہیں قرب الہی۔ جس طرح ہم عموماً نماز کی نیت میں، کسی چیزوں کی نیت میں کہتے ہیں دو رکعت چار رکعت یہ کام وہ کام، قربتاً اللہ، تو یہ قربتاً اللہ جو ہے یہ مقصد ہے، خدا کا قرب حاصل کرنا۔ جب کوئی چیز کسی کے قریب جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی صفات کا اثر اس پہ بڑھتا ہے، قرب کا نتیجہ ہے پھر خدائی صفات جو ہے وہ انسان کے اندر آنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پھر نیک صفات اس کو پیدا کرتا ہے، یہ قرب کا نتیجہ ہے، یہ قرب کے جو ہے اثرات ہیں، اصل قرب ہے۔ اسی قرب کو ولایت بھی کہتے ہیں، ولایت لفظ کا، ولی لفظ کا معنی قریب، اور یہ قرب ہے جو شخص کو جو ہے امام بنا دیتا ہے، چونکہ وہ اس امت میں سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے، اس سے آگے اور کوئی قریب جو ہے وہ اس دور میں نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امام بنا دیتا ہے، اس کو جو ہے نبی بناتا ہے اور ذمہ داریاں دیتا ہے۔ تو اصل قرب ہے اور اس کے سارے پھر نتائج ہیں، اس لیے الفاظ تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مقصد جو ہے وہ اگر آسان زبان میں کہیں، چونکہ ہماری زبان پہ یہ قرب والا جملہ عموماً آتا ہے، ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں قربتن اللہ، روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں قربتن اللہ، تو جو اسی کو ہم بیان کرتے ہیں کہ الہی قرب حاصل کرنا، باقی پھر سارے اس کے نتائج ہیں، چاہے صفات الہی کا مظہر ہونا ہو، چاہے جس کو کہتے ہیں کہ ولایت ہو، چاہے ہو، یہ سارے مظہر ہیں۔ جی
سر، اس کے بعد میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح جو ہے نا افغانستان میں ریجیم چینج ہوئی ہے، طالبان کی حکومت آئی ہے، تو اس کے ابھی جو ہے نا پاکستان پر بہت جو ہے نا وہ مشکل اثرات پڑ رہے ہیں، جس طرح جو ہے نا ٹیررزم میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں یا مشکلات اور بڑھیں گی؟
پاکستان کی پالیسیز جو ہے وہ بہت لمبے عرصے سے, بلکہ شاید یوں کہیں کہ پاکستان قائم ہونے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو پٹری سے اتر گئی ہیں, تو اب تک جو ہے وہ غلط راہ پہ چل رہی ہے. پاکستان کی پالیسیز ذاتی مفادات کے تحت جو ہے وجود میں آتی ہیں, قومی مفادات کے تحت وجود میں نہیں آتی. یہ جو کچھ لوگ مسلسل ہماری نظروں میں ابھی تو ہیں, مسلط ہیں, کچھ فیملیز, شریف فیملی ہے, بھٹو فیملی ہے وغیرہ وغیرہ, چند فیملیز مسلط ہیں, انہیں کو آپ دیکھ لیں تو انہیں کے جو ہے نظر میں پچھلے 20 سال تو اسی کے انہیں خاندانوں کی جو ہے نظر ہوئے ہیں. تو ان کے مفادات جو ہے ذاتی مفادات ہیں, ان کو کوئی قومی مفادات نہیں ہوتے, اس لیے ہم ذاتی مفادات کے تحت جو ہے پالیسیاں بناتے ہیں. جب امریکہ پہنچا تھا افغانستان, اس میں بھی ہم نے اس کی مدد کی. پھر جو ہے یہ طالبان جو ہے جو وہاں سے بھاگے, تو پاکستان میں ہی تھے, دو جگہ ان کی شورا تھی, ایک پشاور میں ایک جو ہے کوئٹہ میں. کوئٹہ والی شورا جو ہے اس نے پھر جو ہے اس کے ساتھ امریکہ نے ٹاکس کیے قطر میں, اور انہیں کو دیکھ کے جو ہے امریکہ چھوڑ کے چلا گیا. یہاں سے امریکہ آیا اس لیے تھا تاکہ یہاں پہ بیٹھ کے پڑوسی ممالک کو جو ہے وسط ایشیائی جو ریاستیں ہیں, ایران ہے, ادھر پاکستان ہے, ادھر چائنا ہے, سب کو جو ہے تنگ کیا جائے, لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوا مختلف اسباب کی بنیاد پہ. اب وہ چلا گیا ہے, اپنا جانشین چھوڑ گیا ہے, اور انہیں کو مقصد دے گیا ہے کہ جی پڑوسیوں کو تنگ رکھو. اب ان طالبان کی وجہ سے جو ہے وہ سارے پڑوسی تنگ ہیں. تو یہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں یہ ذاتی مفادات پہ بنتی ہیں, یہ قومی مفادات پہ بنی نہیں رہی. اس لیے ہم قومی جو ہے قومیت قوم اور جو ہے قومی مفادات پیچھے ہیں, اور ہم جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. جی
جی تہمینا سسٹر ہیں ہمارے ساتھ.
قبلہ میرا سوال ہے جو ہے نا پیئر پریشر کے حوالے سے, جس طرح آج کے معاشرے میں بچے جو ہے نا وہ والدین کی بات کم مانتے ہیں اور جو ان کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بات زیادہ مانی جاتی ہے, تو ہم کس طرح اپنا جو ہے نا وہ رویہ بہترین کریں کہ بچے جو ہے نا وہ والدین کو جو ہے نا اپنے دوستوں پہ جو ہے نا فوقیت دیں؟ بڑی مہربانی.
جی بچوں کی تربیت کے حوالے سے بنیادی اصول جو ہے نا وہ اسلام دیتا ہے. اگر ہم ان کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے تو بچے کو شروع سے ہی آئیڈیل دینے کی ضرورت ہے. جب تک بچے کو آئیڈیل نہیں دیں گے کہ اس جیسا بنو, تب تک جو ہے بچے کو آپ, کیونکہ ابھی چھوٹا ہے اس کو سمجھا نہیں سکتے, نقل اور کاپی وہ بڑی اچھی طریقے سے کرتا ہے, سمجھنے میں ذرا جس کو کہتے ہیں کہ پیچھے, تو ہم نے اس کو دینا ہے آئیڈیل, اس جیسا بنو. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت آپ دیکھیں تو امام حسن امام حسین کو انہوں نے آئیڈیل دیا ہے. بچہ جب کھلانے کے لائق ہوتا ہے, بی بی ان کو کھلا رہی ہیں, لوری دے رہی ہیں, اور امام حسن کو کہہ رہے ہیں اشبہ اباک یا حسن, اے حسن اپنے بابا جیسے بنو. اب اپنے بابا جیسے بننا یہ آئیڈیل, امام حسن کے سامنے شخصیت ہے اور اس کو کافی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. تو بچے کو یہ جو ہے آئیڈیل دینے کی ضرورت ہے, یہاں سے جو ہے شروعات کرنے کی ضرورت. نمبر دو جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ والدین کو بھی اکثر وقت جو ہے بچہ بن کے رہنا چاہیے. بڑا بن کے رہے گا ہر وقت تو پھر بچہ اس کے ساتھ نہیں رہتا، لیکن اگر بچہ بن کے رہے گا تو بچہ اس کے ساتھ رہے گا۔ بچہ بن کے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی حسنین جاتے تھے رسول اکرم کی خدمت میں، ان کے حجرے میں رسول اکرم جو ہے ان کے ساتھ بچہ بن کے کھیلتے تھے۔ بچہ بن کے کھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ہے سواری بنتے تھے، اپنی پیٹھ پہ اٹھاتے تھے اور کمرے میں جو ہے حجرے میں گھومتے تھے۔ یہ وہی ہے بچہ بن کے کھیلنا بچوں کے ساتھ۔ تو بچے کے ساتھ بچہ بن کے رہنا پڑے گا، بچے کے ساتھ بڑا بن کے ہر وقت۔ کچھ ٹائم آتے ہیں جب انسان جو ہے بڑا بن جاتا ہے، لیکن وہ بچے کی زندگی میں کم وقت ہونا چاہیے، زیادہ وقت جو ہے بچے کے ساتھ بچہ بن کے رہنا چاہیے۔ بچہ بن کے رہیں گے تو آپ جیسے ان کے دوست ہیں، آپ کا کہاں مانے گا، آپ بات جو ہے سنے گا اور غور کرے گا۔ لیکن ہر وقت نصیحت، ہر وقت نصیحت، ہر وقت نصیحت، یہ بڑا بن کے رہنے کی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ پھر جو ہے بچہ نہیں سمجھے گا، قبول نہیں کرے گا۔ تو بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے اپنے اصول ہیں، وہ اصول ہم پتہ نہیں نہ جانتے ہیں نہ ہماری زندگی میں ہیں، اس لیے ہماری یہ شعبہ بھی جو ہے پیچھے باقی شعبوں کی طرح۔ جی
جی محمد عباس آپ ہیں ساتھ؟
جی اور جی اور کوئی سوال نہیں
جی جی تحسین ہے اگر بات کرنا ہے۔
تحسین
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
یہ حضور وہ سوال تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا، معذرت چاہوں گا، پہلے میں نے کیا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ اقتصادی حالات، میں نے کہا تھا کہ اقتصادی حالات جب کمزور ہوں گے تو وہ دین کی طرف رجحان بھی زیادہ نہیں ہوتا، اور مجلسوں میں یا نماز میں بھی انسان جو ہے زیادہ تر یہی ہوتا، ابھی دعا بھی مانگ رہا تو اپنی حاجاتی طلب کرتا ہے۔ جی اور اس میں علماء کا کردار بھی بہت زیادہ مثبت نہیں ہے، یعنی جو مقامی علماء ہوتے ہیں وہ بھی مجلسوں تک ہی محدود ہیں، زمین پر کام بہت کم ہے۔ تو اس طرف رہنمائی فرمائیں کچھ۔
جی دیکھیں، جو اقتصاد کی اثرات ہیں انسان کی زندگی پر، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، دین بھی اس کو انکار نہیں کرتا، دین بھی جی جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ رسول کافی کی روایت ہے کہ آپ نے دعا فرمائی، پالنے والے ہماری روٹی میں برکت عنایت فرما، کہ یہ روٹی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر نماز پڑھتے ہیں، یہ روٹی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ روٹی ہے کیونکہ یہ روٹی ہے جو انسان کو قوی بناتی ہے، جسم میں طاقت دیتی ہے، کام کرتا ہے آدمی۔ اگر یہ روٹی نہ ہو، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ یہ چیز، تو اس کے اثرات اپنی جگہ پہ ہیں، اس کو تو دین انکار نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ الفقر ان یکاد الکفر، کہ فقر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کفر میں بدل جائے، کیونکہ ایک طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضمانت دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین میں کوئی ایسا چلنے پھرنے والا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقہا، اس کا رزق خدا پہ ہے۔ دوسری طرف پھر انسان جو ہے دوسرے انسانوں کی ظلم کی وجہ سے جب بھوک اور افلاس میں مبتلا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ضمانت دی تھی یہاں پہ، یہ تو میں بھوکا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سادہ آدمی یہی کہے گا کہ جیسے سیاستدان آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ بھی پرانے مجید میں ایسے بتایا گیا، بس نعرہ لگایا چل دی، وہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ ایک یہ کہ اہمیت تو ہے اس کی اقتصاد کی، لیکن دوسری چیز بھی اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس اقتصاد کے اثر سے نکل نہیں سکتا، نکل سکتا ہے، لیکن بہت اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں کہ ابو ذر جو ہے کتنی مشکلات کا شکار ہوئے لیکن اپنا راستہ نہیں چھوڑا. علی بن ابی طالب جو ہے کتنی مشکلات کا شکار ہوئے لیکن اپنا راستہ نہیں چھوڑا, اسے نکلا جا سکتا ہے ان اثرات سے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس علماء کا معاشرے میں کردار ہے یہ ہم نے لیا ہے مغرب سے. مغرب کی جو ساری ترقی ہے وہ ان کی عیسائیت سے دشمنی پہ مبنی ہے. انہوں نے عیسائیت کو جا کے محدود کر دیا کلیسا تک, وہ کہا کہ آپ نے نکاح پڑھانا ہے اور مرنے کی رسمیں ادا کرنی ہے آپ نے, ہفتے میں ایک دن جو ہے اتوار کے دن آپ نے کھولنا ہے اپنا چرچ اور عبادت کے لیے کوئی آئے, باقی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گی. تو ہم نے بھی ان کی جو ہے چونکہ ہم بھی غلام رہے ہیں تو ہم نے بھی علماء کو وہی کردار دیا, نکاح پڑھانا, جنازہ پڑھانا اور نماز پڑھانا, اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس پھر جو ہے کبھی کبھی مجالس ہو جاتی ہیں تو اس میں ہم نے علماء کو یہ کردار دیا ہے کہ آپ اس کام کے ہیں, باقی کام ہم کر لیں گے. جبکہ جو علماء کا کام ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ قوم کی رہنمائی ہوتی ہے, اصل قومی مفادات کی طرف, اصل قومی منزل کی طرف, اصل قومی اقدار کی طرف, تہذیب کی طرف, ثقافت کی طرف, اچھائی کی طرف, کمال کی طرف, یہ جو رہنمائی ہے یہ عالم کا کام ہے. چاہے وہ دینی عالم ہو یا غیر دینی عالم ہو اس میں فرق نہیں پڑتا, دینی عالم کا کام بھی وہی ہے, غیر دینی عالم کا کام بھی وہی ہے. معاشرے کی اگلے قدم کی طرف, اگلی منزل کی طرف, اگلے حد جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ زینے کی طرف رہنمائی, وہ ہم نے ان سے لے لی. تو ایک قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے ان سے وہ کردار لیا ہوا ہے اور ہم ان کو اس کردار پہ نہیں رکھتے. جب ہم نے لیا ہوا ہے تو انہوں نے بھی اکثریت نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے پھر جو آپ چاہتے ہیں ہم وہی کریں گے, کم از کم زندگی تو ہماری بھی جاری رہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء ایک جیسے ہوں, علماء بھی ہیں جو اپنا کردار جو ان کا ہونا چاہیے اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور زندگی جہاد کی طرح جو ہے وہ گزارتے ہیں. ہیں ان میں افراد, آپ کیوں دیں گے تو آپ کو مل جائیں گے اس طرح کے افراد بھی. لیکن ہماری جو اسٹیج ہے نا اس, یہ ذرا ہمارا سینسٹیو ایشو بھی ہے, اور جس کو کہتے ہیں کہ معاشرے میں, شیعہ معاشرے میں انتہائی کلیدی حیثیت جو ہے اس ممبر کو حاصل. اگر اس کو تفصیل سے بیان کریں تو کافی لمبا ہو جائے گا, لیکن مختصر یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنی زندگی سے حلال تفریح نکال لی ہے, آئمہ اہل بیت کہتے ہیں زندگی پہ چار حصے بنائیں 24 گھنٹوں کے, اور ایک حصہ جو ہے لازماً حلال تفریح ہونا چاہیے. حلال تفریح اگر ہوگی تو فرماتے ہیں کہ باقی تین جو کام ہیں جن میں ایک جو ہے حلال رزق تلاش کرنا ہے, ایک جو ہے خدا سے مناجات ہے, ایک جو ہے وہ مومن دوستوں کے ساتھ جو ہے بیٹھنا ہے, فرمایا کہ اگر حلال تفریح اچھے طریقے سے کرو گے تو یہ باقی تین جو ہے ذمہ داریاں بھی ادا کر سکو گے اچھے طریقے سے, لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ بھی نہیں. ہم نے زندگی سے حلال تفریح نکال دی, اب وہ حلال تفریح ہم نے تلاش کر لی ہے مذہبی پروگراموں میں. مزہ چاہے وہ سر کا ہو, چاہے وہ گر کا ہو, چاہے وہ سسپنس کا ہو, چاہے وہ ڈائیلاگ کا ہو, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں ہمارے اس جو ہے خطابت میں. آج سے 60-70 سال پیچھے جا کے دیکھے بہت زیادہ سمپل خطابت ہوتی تھی, اور ایک تعلیم کا جیسے مرکز ہوتا تھا, لوگ سیکھنے کے لیے آتے تھے اور جو ہے وہ اہل ممبر سکھاتا تھا. اب سیکھنا سکھانا مقصد نہیں ہے, اب مقصد ہے مزہ لینا اور مزہ دینا. سننے والے مزہ لینے کے لیے آتے ہیں, اور ہمارے ہم خطیب جو ہے وہ مزہ دینے کے لیے آتے ہیں، بیچ میں دین غائب ہے. یہ جو بیچ میں دین غائب ہے یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے اس جو ہے اسٹیج کا. تو ہم نے یہ جو اسٹیج ہے اس کو اگر ہم نے بہتر کیا، یہاں پہ ہم نے استاد اچھا بٹھایا، تو ہمارے ہاں تبدیلی اور فکر جو ہے بہتر ہو سکتی ہے معاشرے کی. لیکن اگر اس کو ہم ایسے ہی چلنے دیں گے، فنکاروں کے حوالے کیا ہوا ہے، گلوکاروں کے حوالے کیا ہوا ہے، جن میں فن تو ہے لیکن علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر رہنمائی بھی ویسی ہوگی. یہ ہمارا مسئلہ ہے جو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، جہاں سے ہمارے باقی مسائل جو ہے وہ بھی حل ہو سکتے ہیں. میں نے کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ قلب صادق صاحب کی ایک چھوٹی جو ہے کلپ سنی تھی، اس میں یہی انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر یہ ہمارا ممبر سنبھل جائے تو پھر قوم جو ہے سنبھل جائے گی، لیکن اگر یہ ممبر ہمارا نہیں سنبھلتا پھر مشکل ہے کہ ہم قوم کو سنبھال سکیں. جی فرمائیے.
جی تیمینہ ہے ہمارے ساتھ، سسٹر
بھی نہیں آئی ہے. جی
جی اگر دعا کروا دیجیے. آئی تھنک
جی
کوئی اور سوال نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى